الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. عزیز بھائیو، سورہ بقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے سبق میں دو پارے ہم نے ختم کر لیے تھے، اور تیسرا پارا جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں یہاں سے، اس سے شروع ہوتا ہے جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں. اس سورت کے چار بڑے مضامین ہیں، جو ہے وہ ایک تمہید ہے، پھر اس کے اختتامیہ ہے، بیچ میں دو اہم مضامین جو سورت کے زیادہ تر حصے پہ مشتمل ہیں. اس میں ایک بنی اسرائیل سے متعلق ہے جس میں ان پر فرد جرم ہے اور ان کی امامت سے معزولی ہے، دوسرے میں امت مسلمہ کا خطاب ہے جس کے بعد بنی اسرائیل کی امامت کے بعد ان کی معزولی کے بعد امت مسلمہ کو اس منصب پر تقرر اس کا کیا گیا اور پھر ان کو ہدایات دی گئی. تو ہم اس دوسرے حصے کے اندر یہ 283 آیات تک یہ چلتا ہے اور ہم 255 آیات تقریباً پہنچ چکے ہیں، تو یہی وہی مقام ہے جہاں پہ امت مسلمہ کو مسلسل ہدایات دی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو مقام آ چکا ہے وہ مسلمانوں کو، وہ ایک پیش منظر ہے، بلکہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جنگ بدر کا پیش منظر ہے. اور جنگ بدر کے پیش منظر میں ہمیں تاریخ سے، جو بنی اسرائیل کی تاریخ سے خاص طور پر، پھر طالوت اور جالوت کا واقعہ جو ہے بتایا گیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ مضمون بار بار جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر اب مسلمانوں کو جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے تمہارے سامنے جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، کیا ہدایت، کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے، کس قسم کی تیاری تمہیں کرنی ہے، کس قسم کی تمہیں قربانیاں دینی ہیں. تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اس دین کو قائم کرنا ہے، نیا کھڑا کرنا ہے دین کو، اور جاہلیت کے نظام کو مٹانا اور ہٹانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں جو ہے بہر حال اپنی جان اور مال کی قربانیاں دینی پڑیں گی. تو ان میں سے جو ہے وہ یہاں پہ یہ مقام یونی میں سے جہاں پہ یہ باتیں بتائی گئیں، اور یہ پس منظر تھا پچھلی آیات کا. تو یہاں سے پھر جو ہے آگے یہ بات ایک بتائی جا رہی ہے. اس بات کا یہ جو آپ کو پتہ، تین آیات ہیں صرف آج ہم نے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں. تو تین آیات میں جو پہلی دو آیات ہیں جو ہے وہ آیت الکرسی سے پہلے ہیں، لہٰذا ان کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے آیت الکرسی کو جو ہے سمجھنے کے لیے. تل کا رسول و فضلنا، تل کا آپ کو پتا ہے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہیں وہ، صحیح جو ہے ترجمہ جو اس کا جو ہونا چاہیے وہ ہیں، تو جن کا رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے. رسول کی جمع رسل ہے، اور فضلنا یہ فضل ہے جو ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کو فضیلت ہونا، درجہ ہونا. تو نون الف نا آخر پہ ہے، وہ فرسٹ پرسن پلورل کے لیے ہم. یہ وہ رسول ہیں جن کو فضیلت دی ہم نے، جن کو درجہ دیا ہم نے. فضلہ ये जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है जो है फद्दला फद्दलो तफदीलन फजीलत देना बुजुर्गी अता करना। बादहुम अला बाद ये मुसलसल आता रहता है, अगर किसी को कहना बाज में से कुछ बाज को तो यही जो है इस्तेमाल होती है बादहुम उनका बाद अला बाद इन कुछ कुछ के बाद पर कुछ लोगों कुछ रसूलों को कुछ पर जो है वो दी है उनके बाज को बाज पर ये सही अच्छा तर्जमा है। मिनहुम मन तो उनमें से हैं जो जो ये मन जो है आपको पता है कि ये सिंगुलर प्लूरल सबके लिए इस्तेमाल होता है, उनमें से वो भी हैं जिनसे कल्लम अल्लाह कलाम की अल्लाह ने, तो आपको ये इजी है बहुत ही, कोई इसमें जो है बहुत पेचीदगी नहीं है मानों के अंदर, और जहां पे होगी तो इंशाल्लाह हम जो थोड़ी सी वजाहत कर देंगे। व रफा आपको पता है रफा ऊंचा करना बुलंद करना, रफी जो बुलंद होता है, बाद हम और उनमें से बाज को ऊंचा किया किसमें दर्जात में, ये आज थोड़ी सी जो है मैं इसकी तरतीब जो है जो अल्फाज की स्लाइड्स की थोड़ी सी मुख्तलिफ हो तो वरफा देख ले वरफा बाद में और बुलंद किया बाज को दर्जा दरजातिन तो दर्जात में, यानी उनकी ये तिन जो है आपको पता है दो जेर और दो पेश और दो जबर जो होते हैं जिस लफ्ज पे आ जाए तो उसकी हालत बताते हैं, तो दर्जाते नहीं उनके वो इस हालत में उनके दर्जात ये थे बुलंद, तो यानी दर्जात के लिहाज से उनको बुलंद किया। वो आता ही ना ईसा बिन मरियम आता याती जो है वो देने के मानों के अंदर इस्तेमाल होता है, और दिया हमने ईसा बिन मरियम को अलबैनात खुली निशानियां, और निशानियों से मुराद यहाँ पे हम पहले भी बताते चले आ रहे हैं कि मोजे है, ये मोजे का लफ्ज जो कुरान में इस्तेमाल नहीं होता, तो मोजे के लिए जो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल होता है वो आयत और बजीनात ये इस्तेमाल होते हैं। वो अय्यद ना हो और ये लफ्ज को देखा है कि ये यद से है, लेकिन यद की ऊपर ये जो है सेकेंड जो तशदीद है ये बता रहा है कि ये बाब तफील है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यद किसी को हाथ देना लैंड करना उसका मतलब उसकी तरफ उसकी मदद करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तियारा है, हमने तकवीत दी हमने मदद दी उनको। अय्यदा युअय्यिदु ताईदन ये जो ताईदन होता है ये वो यही उसके जो मस्दर है यही उर्दू में इस्तेमाल होता है। आपको पता है अरबी के जो मसादर हैं जो मस्दर हैं वो उर्दू में एज इट इज इस्तेमाल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, तो ये भी ताई ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ताजीदन डबल या ताजीदन। अच्छा ये वही लफ्ज है जो हम उर्दू में जिसे ताईद कहते हैं हमजे के साथ जो है जो ताईद लिखा जाता है, तो उर्दू अरबी के अंदर ताजीद और ताईद दोनों जो है तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सही है और दोनों को लिखना भी सही है ताजीद भी और ताईद भी। जैसे नबी या के साथ को उसको प्रोनाउंस करना और नबी हमजा के साथ उसको प्रोनाउंसिएट करना नबीउल्लाह ये अरब जो है इस तरीके से करते थे, तो ये वही लफ्ज है। अय्यद ना हो ना हमने हु उसको हु किसको गए अभी ईसा अलैहिस्सलाम की बात हुई है तो हमने उसको तकवीत दी बिरूहिल कुदस पाक रूह से, और इससे मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हम दो तीन चार मरतबा ये जिक्र पहले आ चुका है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत कि हमने उनको जो है पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मदद दी। वलौ शाह अल्लाह वलौ ओ अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह यहाँ पे चाहता के बाद अल्लाह होना चाहिए था यहाँ पे लिखा होना चाहिए था लेकिन ये मानी में वाजे है बिल्कुल वलौ शाह और अगर अल्लाह चाहता मक्ततला मा नफी का है ना अक्ततला ये आगे है अक्ततला ना लड़ाई करते जो है आपस में ना लड़ते अल्लज़ीन वो लोग तो अल्लाह अगर अल्लाह चाहता तो ना लड़ते आपस में लोग मिम बादहिम इनके बाद अब रसूलों की भी जिक्र आया था पहले तो जाहिर तिलक रसूल फद्दलना से चल रही है बात रसूलों की भी बात है हेम तो वही है प्लूरल का जो है तो जो प्लूरल की तरफ जो है ये प्रोनाउन रिटर्न हो रही है तो प्लूरल का जिक्र जो पहले आया वो रसूलों का है तो इन रसूलों के के बाद मिम बाद इन रसूलों के बाद मिम बाद मा जा तो इसके बाद के वो जो आए उनके पास जो जो यानी लोगों के पास जो रसूल आए उनके आ जाने के बाद अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में ना लड़ते अलबैनात खुली निशानियां। अब वो रसूल जो है वो खुली निशानियां लेके आए تو فرمایا کہ من بعد ان رسولوں کے آنے کے بعد، فرمایا من بعد ما جات من وحی، اس کے بعد کہ وہ جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کے آئے، دین لے کے آئے، احکامات لے کے آئے، جو ہے یہ کھلی نشانیاں، یہ ساری چیزیں معجزات لے کے آئے. تو یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پھر ان کے ساتھ ان کو بینات بھیجی، یہ دونوں چیزیں آ جائیں، ان کے بعد بھی پھر لوگ جو آپس میں لڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. ولیکن اختلفوا، ولیکن اور یہ ہے اور لیکن، یعنی یہاں پہ عربی کے اندر واو جو استعمال ہوتا ہے، ولیکن اردو کے اندر جب ہم اسی بات کو جو بیان کرتے ہیں تو پھر واو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. تو جو ہے یہ عربی کا اسلوب ہے، تھوڑا سا مختلف ہے عربی اردو کے اسلوب سے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا، رسولوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، ہدایات، معجزے، کتابیں، دین آ جانے کے بعد بھی لوگوں. فمنہم من آمنا، پھر ان میں سے، فمنہم تو ان، پس ان میں سے وہ بھی ہیں، من آمنا جو ایمان لائے، ومنہم من کفرا اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو انہوں نے کفر کیا. تو ظاہر دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، دین بھیجا، شریعت بھیجی، تو پھر یہ دو گروہ جو ان لوگوں کے بن گئے. ولا شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا، پھر وہی بات بتائی، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے. ولیکن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یرید، یفعل وہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں عزیز بھائیو کہ دوبارہ یہ بات بتائی کہ آپس میں نہ، اگر وہ لوگ جو ہے اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ نہ لڑتے، لیکن کیا بات ہے، ما یف ولیکن اللہ یفعل ما یرید، کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مشیت میں سے تھا، کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ، تو اس کی جو ہے تفسیر جب ہم بعد میں کریں گے اس پہ ہم دیکھتے ہیں. کوئی ساتھی اس کا ترجمہ پڑھ دے. نہیں پڑھنا چاہتا. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے مرتبہ عطا کیے، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے خود خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے ہیں وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. عزیز بھائیو، اب جو ہے یہ رسولوں کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ ہمیں معلوم ہے اس کے بارے کے اندر، کہ ویسے تو تمام انبیاء اور رسول کا ایک مشن ہے، ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کی نظیر ہیں، ایک دوسرے کی مثال ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے منصب نبوت یا رسالت عطا کیا گیا، اس لحاظ سے تو وہ سارے برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور انبیاء بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے جو ہے انہیں وحی بھیجی، ان کو ایک مشن دیا. تو یہ تو ایک ان کی طرف سے جو ہے ہم لہٰذا اس حیثیت سے تو ان میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مشن کے امین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے سورہ بقرہ میں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم ان کے درمیان کوئی فرق جو ہے وہ نہیں کرتے. اس کی آیت میں جو ہے الکتاب پر بالواسطہ طور پر تنقید بھی کی گئی ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان میں جو فرق کرتے تھے، مثلا یہودی جو ہے وہ یہ جتنے بھی ان کے رسول جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لاتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور پھر اسی طریقے سے جو عیسائیت ہے، عیسائیت کے ماننے والے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. لیکن ہم جو ہے اس کے برعکس تمام انبیاء اور رسول پر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان پر اپنا ایمان لاتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ یہ بھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو فضیلت مراتب بخشے اور اپنے لطف و کرم سے نوازا. اب یہ جو مراتب ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، کہ اس وجہ سے ہیں کہ تمام رسولوں کی مختلف قسم کی جو ہے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہیں. اب کسی کو کسی کی قوم سے جو ہے غلام قوم سے چھڑانا ہے, اور کسی کو جو معاشرتی عدل جہاں پہ بہت مفقود ہو گیا ہے اس کو قائم کرنا ہے, اور کسی کی یہاں پہ جو ہے وہ شرک, تو تمام کے اندر ہی کامن رہا ہے. تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے طرف لوگوں کو بلایا, تو جو مختلف مشن دیے گئے ان کے حوالے سے ان کو خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے انبیاء علیہ السلام کو. لہٰذا کسی نہ کسی نبی کو اور رسول کو جو ہے وہ ایک خاصیت حاصل ہے کہ کس طریقے سے اس نے لوگوں کو پھر جو وقت کے طاغوت ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس طریقے سے ان کو جو ہے فضیلت بخشی گئی ہے اور دوسروں پر امتیاز جو نہ حاصل ہے. تو یہ جزوی فضیلتیں مختلف رسولوں کو جو ہے حاصل ہوتی ہیں, اور یہ انہی کے یہاں پہ جو ہے وہ ذکر ہے. یہ البتہ ایک کلی فضیلت ہے جو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں پہ حاصل ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث کے اندر جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے. لیکن اس کو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کو ایمفسائز کرنے, اس کو بہت زیادہ اور دوسرے رسولوں کے درجہ کم کرنے کے حوالے سے اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اچھا, جو اہم بات یہاں پہ آپ بتائیے, اور یہ جو ہے یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ رسولوں کے ذریعے سے یہ جو علم آیا ہے نبوت کا اور شریعت کا اور کتابوں کا اور دین کا, تو اس کے بعد بھی لوگوں میں جو ہے نا اختلافات رونما ہوئی ہے. تو اب لوگ اعتراض کرنے والے جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اگر اللہ اس پہ قادر نہ تھا کیا کہ اس نے رسول بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجیں اور دین بھی بھیجا اور حجت تمام کر دی لوگوں کے اوپر, لیکن لوگوں نے اس کے باوجود, سب چیزوں کے باوجود, علم ہونے کے باوجود, رسول ہونے کے باوجود, جو شریعت ہونے کے باوجود, پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا, پھر بھی لوگ آپس میں لڑے, ایک دوسرے کو مارا, تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہ تھا کہ اس بات کو جو ہے وہ لوگوں کو روک لیتا؟ یا کیا اللہ تعالیٰ کے یہ پلان جو ہے جو رسولوں کو لوگوں کو ہدایت دینے کا, بھیجنے کا اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کا جو اس کا پلان ہے, تو کیا یہ فیل ہو گیا ہے؟ تو اس بات کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ پلان اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, اس کے ذریعے سے اس نے جو بھیج دیا لوگوں کو زبردستی. اگر لوگوں کو زبردستی ہدایت دینی ہوتی اور ایک ہی راستے پہ چلانا ہوتا تو وہ رسول ہی نہ بھیجتا, وہ سب کو جو ہے بائی ان بورن جو ہے جو ان کی کوالٹیز ہیں جو ان کے اندر رکھ دیتا کہ وہ بس صرف اور صرف جو ہے اطاعت کریں گے اور سیدھے راستے پہ چلیں گے. تو پھر اس صورت میں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کو جو عقیدے کی اور عمل کی ایک آزادی دی ہے, تو اس میں سے لوگوں کو چوز کرنے کا اختیار بھی دیا ہے. وہ ہے تمہارے سامنے یہ راستہ ہے حق کا اور سچ کا اور باطل کا, یہ رسول لے کے آئے ہیں یہ تعلیمات, اب تم چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرو اور چاہے تو انکار اور بغاوت کا راستہ اختیار کرو. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مشیت, اسی کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو جو ہے اس نے لوگوں کو آزمانا تھا. اور اگر یہ آزمائش ہی ختم جو ہو جائے تو پھر سارا جو ہے آزمائش کے بعد کا جو حساب کتاب ہے اور قیامت ہے اس کا تصور ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے. یا جو الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے, انفقوا, خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو. اب یہ بھی معروف ہے, ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر, من قبل, اس سے پہلے کہ ان یاتی یومن, ان کے یاتی آئے, یومن وہ دن, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے, لا بیع فی, بیع جس کے اندر کوئی بیع نہیں ہوگی, مطلب تجارت سودا نہیں ہوگا, سودا بازی نہیں ہوگی, جو ہے یہ با, یہ اس کا جو ہے جو ورب ہے خرید و فروخت کرنا, لین دین کرنا, اور بیع سے مراد خرید و فروخت ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلا, آپ کو پتا ہے خلا جو ہے خلیل سے, نہ کوئی دوستی. اب جو خلا یا خلو خلن جو ہے اصل میں تو ہوتا ہے کسی چیز میں سوراخ کرنا, اور پھر خلال جو ہے کسی چیز کو دو کناروں کے درمیانی فاصلہ جو ہوتا ہے, دراڑ جو ہے. اسی لیے جب ہم یہ, آپ کو پتا ہے کہ خلال جو ہے یہ دانتوں کے اندر یا داڑھی کے بالوں کے اندر جو ہے جو ہے جہاں ہاتھ پھیرنا یا کوئی چیز دانتوں میں لا, تو یہ سارا خلال کہلاتا ہے. اصل سے جو ہے یہ لفظ خلت, خلا جو ہے لفظ ہے عربی کے اندر, ایک میٹھی گھاس ہوتی ہے جس میں تصور یہ ہے کہ یہ مٹھاس جو ہے سوراخ کر کے گھاس کے اندر چلی جاتی ہے, تو مٹھاس کی وجہ سے پھر اس کے اندر جو استعارتاً دوستی کے معنی ہی پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے خلا میں جو ہے یہ دوستی کے معنی جو ہے مغرب پائے جاتے ہیں. تو جس میں نہ کوئی سودا ہوگا, فرمایا اس دن میں نہ کوئی سودا نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ ہم کچھ چلے آج جو ہمیں ضرورت ہے ہمیں کوئی چیز جو ہے نا یہ دے کے تو وہ خرید لے, تو کوئی تجارت اس طرح کی نہیں ہوگی. ولا خلا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی, ولا شفا اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. تو دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ اب شفاعت کا یہاں پہ ذکر آیا ہے چوتھی مرتبہ جو اس صورت کے اندر, یعنی تین مرتبہ اس سے پہلے کیٹیگوریکل ڈینائل, یہ چوتھی مرتبہ ہے. یہ شفا یشفا اور شفاعت سفارش کرنا, اس کے بنیادی معنی آپ کو پتا ہے کہ ہم اس سے پہلے پڑھا ہے, جوڑا بنانا, ایک کا کسی چیز کا کسی دوسری کے ساتھ ہو جانا تو جوڑا بن جانا, تو کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز سے ملا کر یہ جوڑا بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کے اس کی مدد کرنا یا اس کے ساتھ مل جانے کے معنوں کے اندر آتا ہے. اسی سے پتا آپ کو پتا شف جو ہے وہ جفت کے لیے کہتے ہیں, شف کا لفظ جو ہوتا ہے ایون, اور پھر اس کے مقابلے میں وطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اوڈ, شف والوطر جو ہے تو اس کے معنوں کے اندر آتا ہے. تو یہ پھر جو ہے کسی کے ساتھ مل جانا اس کی مدد کرنا, تو پھر اس سے شفاعت کے معنی پیدا ہوئی ہے, یعنی اردو کی جو شفاعت ہے یا جسے جو ہے آپ کہہ لیں کہ کسی کی سفارش کرنا جو کہ معنی پیدا ہوئی ہے, لیکن اس کے آپ اصل معنی جو ہوتے ہیں بنیادی معنی ہوتے ہیں جوڑا بنانے کے. والکافرون اور انکار کرنے والے, ہم الظالمون ہی ظالم ہیں, وہی ظالم ہیں انکار کرنے والے ہی جو ان سب چیزوں کا ان باتوں کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ اللہ نے تمہیں متاع دیا ہے متاع بخشا ہے مال رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی, اور اصل ظالم میں وہی ہیں جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. عزیز بھائیوں اب دیکھ لیں کہ ابھی ابھی پچھلے اسباع کے اندر جہادن فی سبیل اللہ کا مضمون گزرا ہے جس میں تالوت اور جالوت کے حوالے سے ذکر کیا گیا, اور وہاں بھی پھر جو ہے اس کا آیا تھا ذکر انفاق. اب پھر مقرر ارشاد ہوا ہے انفاق کے بارے میں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ انفاق کی بات تو کی گئی ہے لیکن اسلوب جو ہے وہ ان بار بار یہ چوتھی پانچویں مرتبہ جو ہے جہاد کے ساتھ پھر انفاق کا مضمون آ رہا ہے, تو لیکن اسلوب کے اندر فرق ہے. آپ اس میں دیکھیں اس حکم کے اندر جو انفاق کا دیا گیا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بلاغت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بات بتائی گئی ہے جس سے انفاق میں آسانی پیدا ہو, اور پھر دوسری بات بھی اس کے ساتھ ہے کہ ان خرابیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جس سے انسانوں کے عقائد میں بگاڑ آتا ہے. مثلا کیا ہے, پہلی بات کو دیکھ لیں, فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور نعمتیں دی ہیں اور جو کچھ بھی تمہیں جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں یہ ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے انہی میں سے خرچ کرو, انہی میں سے خرچ کرو, یہ تمہیں یہ سب اللہ کی عنایتیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس نے تمہیں مال دیا ہے انہی میں سے خرچ کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر پہلی بات بتائیے کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, اس نے تمہیں دیا ہے, اسی میں سے وہ مانگ رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ جو بتائی گئی ہے کہ بہت ایک دن آنے والا ہے جس میں تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے اور پھر اس میں کوئی چیز کی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی, نہ کوئی وہاں پہ کام آئے گا, نہ کوئی ماں باپ, نہ کوئی دوستی, نہ کوئی عزیز رشتہ دار, نہ کوئی اور کوئی جو ہے کام ہے. یا پھر یہ تو عام طور پہ حمایتی اور مددگار ہوتی ہیں یہ رشتے تو, لیکن جو ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ فلاں جو بزرگ ہے میں تو اس کے ساتھ وابستہ ہوں وہ میری جو ہے سفارش کو پڑھ, فرمایا گیا کہ وہاں پہ کوئی سفارش بھی کام نہ آئے گی. ولا شفا لا بیون فی ولا خلت ولا شفا, تو ان میں سے کوئی چیز بھی سب کسی نے وہ کر دی گئی کہ وہاں پہ کوئی چیز کام نہ آئے گی, کوئی چیز نفع نہ دے سکے گی. کیا چیز کام آئے گی؟ اگر کوئی کام آئے گا تو وہاں پہ انسان کی اپنی جو عمل ہے اور اس کا سرمایہ ہے اور نیکیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایثار ہے اور انفاق ہے کہ سرمایہ جو تو فرمایا کہ آج یہاں پہ یہ کر لو تم کام جو سے وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو کل یہ تمہیں وہاں پہ کام آئے گا. تو ایک زبردست اسلوب سے یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا مال ہے, اللہ کا مال ہے, تمہارا مال نہیں ہے تمہارے پاس, اور اگر اس کو آج تم اس کے راستے میں دے دو گے تو پھر کل وہاں پہ جب یہ سب چیزوں کی تمہیں بڑی ضرورت ہوگی, تمہارا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا وہاں پہ تمہیں جو یہ چیزیں کام آئیں گی تمہیں. تو اور پھر فرمایا ایک اور بات جو فرمائے گی وہاں پہ کہ الکافرون هم الظالمون, یہ کافر ہی ظلم کرنے والے, یعنی جو نا کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ. اب ذکر تو کیا جا رہا ہے کہ یا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہی جو ہے نا اوپر ظلم کرنے والے. تو یہاں عزیز بھائی علماء نے لکھا ہے, علماء مفسرین نے, کہ یہاں پہ کفر سے مراد جو ہے یہ اعتقادی کفر نہیں ہے, یعنی یہ اصطلاحی کفر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا, رسولوں کا اور ایمانیات کا انکار کرتے, بلکہ یہاں پہ معنوی کفر مراد ہے کہ جو لوگ بھی مال کو رو کے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے تقاضے کے باوجود خرچ نہ کریں گے, ان کا یہ عمل گویا ایسے ہی ہے جیسے کفر کرنا. تو یہ جو ہے معنوی کفر کے معنوں کے اندر میں آتا ہے, یہ بالکل ایسی ہے. اور اس میں بالکل آپ حیران نہ ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے دین و شریعت کے اندر بہت ساری باتوں کو ایکویٹ کیا گیا ہے اس کفر کے ساتھ. حضرت نے فرمایا کہ جس نے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے اور وہ جو ہے وہ اس پہ اب کافر والے سارے جو ہے معاملات اس پہ منضبط ہوں گے اور ان کے ساتھ معاملہ کفر والا کیا جائے گا, بلکہ ایسا نہیں, اس نے ایک عمل ایسا کیا ہے جو کفر کے برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے, بلکہ اس کے ایک عمل سے یہ مانوی کفر ہے. اور مسلمان جو ہے وہ ایمان والا شخص بھی ہے, جو مومن بھی ہے, جو اللہ رسول بھی, وہ مانوی کفر جو اس طریقے کا جو کر سکتا ہے. یعنی بتانا یہ مراد ہے کہ یہ بڑا سخت کبیرہ قسم کا جو ہے وہ بڑا گریو قسم کا کنسرن ہے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقاضے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دین کے اس کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ نہ کرنا. تو میں پھر ہم آتے ہیں آیت الکرسی کی طرف. میرے عزیز بھائیوں, اس میں سے آپ اس کو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ سارے کے سارے عزیز ساتھی اس کو جو ہے وہ بچپن ہی سے اس آیت کو ایک آیت ہے اس کو جانتے ہوں گے, یاد رکھا ہوگا آپ نے. اس کے معنی بھی آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گے. اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پیچیدگیاں بھی نہیں ہیں. ہم اس پہ پہلے اس کو معنی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے وہ کرتے ہیں اس کو, اس کے مضامین کو چند دیکھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ, اللہ کے سوا کوئی الہ اور نہیں ہے, اللہ ہوا مگر سوائے اس کے. الحی القیوم, الحی جو ہے وہ زندہ ہے, وہ تھامنے والا ہے. القیوم جو ہے وہ تھامنے والا ہے. الحی جو ہے یہ ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا, جو پہلے ہمیشہ سے زندہ تھا, ہمیشہ زندہ رہے گا, جس کی انتہا ابتدا معلوم نہیں انتہا. تو یہ اور القیوم جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے, وہ ذات جو خود بھی قائم ہے اور جس نے دوسروں کو کائنات میں ہر چیز کو جو ہے قائم رکھا ہے. تو وہ خود بھی زندہ ہے اور اس نے کائنات کو تھام رکھا ہے. لا تاخذہ اخذہ, پکڑنے کے معنوں میں آتا ہے جو ہے لے لینے کے, اس کو نہیں لے لیتی, اس کو نہیں پکڑتی اس کو. سنا تم ولا نو, اور یہ نہ کوئی اونگ اور کوئی نیند, اس کو کوئی نیند جو ہے, یہ اس کا جو سنا کا جو 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 ورب ہوتا ہے وسنا, یو سنو وسنن وسنتن, یہ اس کا سنتن جو آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کا مصدر ہے, یہی استعمال ہوا ہے یہاں پہ. تو جو ہے اونگ اور پھر ولا نوم, جو ہے نوم نیند کے معنوں کے اندر, ناما جنام نومن نیند کرنا, اور نوم پھر جو ہے مصدر ہے یعنی نیند کے معنوں کے اندر آتا ہے سلیپ. لہو ما, اسی ہی کے لیے ہے ملکیت, اسی کا ہے یعنی اسی کی ملکیت ہے. ماں جو بھی ہے, سماوات آسمانوں میں, ورما فلاد اور جو بھی زمینوں میں, جو بھی زمینوں میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں ہے اسی کا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ دو مرتبہ لہو ماں آیا ہے, لہو ماں فی سماوات, جو کچھ بھی زمین آسمانوں میں, وما فلاد اور پھر جو کچھ بھی آسمان زمینوں میں اسی کا ہے. اگر آگے جہاں پہ ایک دفعہ بھی ماں آ جاتا, لہو ما فی سماوات وما فی الارض وفی الارض وفی السماوات لہو ما فی السماوات والارض, اس طرح کا اسلوب بیان بھی کیا گیا ہے قرآن کے اندر, موجود بھی ہے کہ ماں کو جو ہے دوبارہ نہ لایا جاتا, لیکن یہاں پہ ماں کو دوبارہ لایا گیا ہے تاکیدن. من ذا الذی, تو کون ہے وہ جو, یشفع عندہ, اب یہ سارے سیگے آپ دیکھتے ہو کے آ رہے ہیں, اور ہو سے مراد یہاں پہ ہو کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے پہلے لفظ کی طرف, اللہ کی طرف, کہ وہی ہے اللہ. کون ہے جو یشفع شفاعت کرے اندہ ہو اس کے پاس, اللہ کے پاس نہیں, اللہ بیزنی ہی, آپ دیکھ لیں پھر ہی آگے, سوائے اس کے اذن کے, اس کی اجازت کے. یعلم ما, جانتا ہے وہ جو, بین ایدیہم, اب یہ بین, یہ ایدی جو ہے یدی کی جمع ہے, یدی تو یاد کی جیسے جمع, تو ایدی جو ہے بین, بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں, ایدی ہاتھ, ہم وہ ان کے, ان کے ہاتھوں کے درمیان, تو جو کچھ ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا ہے, یہ استعارہ ہے ایک جو اسلوب ہے عربی کا, تو جو کچھ ہاتھوں کے درمیان میں ہے وہ آپ کے سامنے اور آپ کے آگے ہے, تو اس وجہ سے یہ آگے کے معنوں میں اور پہلے کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. بین جدہ ہاتھوں کے درمیان, جن سامنے, جو ان کے آگے ہے سامنے, وما خلفہم, اور جو ان کے خلف میں ہے پیچھے ہے جو ان کے, ولا یحیطون, اور کوئی چیز احاطہ نہیں کرتی, اور وہ احاطہ نہیں کرتے بشیئ من علمی, اس چیز کا, کسی چیز کا اس کے علم میں سے, اور وہ احاطہ نہیں کرتے, یہ پلورل کا صیغہ ہے, ولا یحیطون, اور ایوری تھنگ ایلس, کوئی بھی احاطہ نہیں کرتے بشیئ, کسی چیز کا بھی, من علمی ہی, اس کے علم سے, یعنی اس کا علم اتنا زیادہ ہے, لامحدود ہے, کہ کوئی بھی اس کے علم میں سے جو ہے, اس کے علم پہ میں سے اس کا کسی چیز کے احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء, ایکسیپشن بتائے گی, الا حرف استثناء, مگر اس کا جس کا وہ چاہے, یعنی اس کے علم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا کسی چیز کے احاطہ, سوائے اس کے کہ جس کو وہ چاہے اپنا کچھ علم جو ہے وہ دے دے. وسع, وسیع ہے, چھائی ہوئی ہے, کرسیہو, اس کی کرسی, اب کرسی جو ہے یہ بیٹھنے یا جمنے کے لیے معنوں میں استعمال ہوتی ہے وہ چیز, لیکن یہاں سے مراد کرسی تخت حکومت ہے, یعنی اس کی جو ڈومینین جو ہے, اس کی جو کرسی ہے, اس کا جو تخت حکومت ہے وہ کشادہ ہے. سماوات والارض, زمین و آسمان, یعنی زمین و آسمان سے بھی زیادہ اس کے جو ہے اس کے اوپر وسیع ہے. ولا یعودہ, یہ سارے پھر یہاں پہ ہو پھر آ گیا ہے, اور نہیں تھکاتا اس کو, یہ جو مادہ اس کا حمزہ آپ دیکھ لیں کہ یعودہ کے اوپر یا کے بعد حمزہ ہے, پھر واو اور دال, یہی اس کا جو ہے مادہ ہے یعودہ. آدھا یعودہ اودن, گراں بار ہونا, تھک جانا, کسی چیز کو آپ نے اٹھائی ہوئی وزن اس سے جو ہے تھک جانا, تو یہ جو ہے آدھا یعودہ ہے. نہیں تھکاتا اس کو, حفظ و ہما, ان کی حفاظت, دونوں کی, دنیا زمین و آسمان, اور ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں پہلے بھی کہ زمین و آسمان سے مراد پہ پوری کائنات ہے قرآن کے اندر. وہوا, اور وہی ہے, العلیو, علی ہے, بالتر ہے, بلند ہے, الو, یہ جو الا یا علو الوون جو استعمال ہوتا ہے, بالتر, بلند, غالب ہونا, وہ بالتر اور غالب ہے, العظیم, اور وہ عظیم تر ہے, وہی ہے جو بالا تر ہے اور عظیم تر ہے, اس کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی ساتھی اس کا ترجمہ پورا پڑھ دے.
اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کے سوا خدا نہیں ہے, نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے, زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے, جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے, اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی, الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی سے ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے, بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
جزاکم اللہ. عزیز بھائیو, یہ آیت الکرسی ہے, آیت الکرسی کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے, یہ جو ہے خاص طور پہ اگر آپ اس کے, آپ کہہ لیں کہ آپ سے کوئی اسے پوچھے اس کا موضوع کیا ہے, تو آپ جان لیجئے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو توحید جو صفات ہیں اس کے موضوع پر یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے, اور اس کو عظیم ترین جو ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شین سنام و ان سنام القرآن بقرہ, کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی ہے بقرہ ہے. فرمایا کہ وہ فیہا آیتن سیدت آی القرآن آیت الکرسی، اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے. تو اس کے بعد اس جو ہے اس کی بہت ساری فضولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص ہر فرض کرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے موت کے، یعنی جب بھی وہ موت اس کو آئے گی اور فوت ہوگا تو جنت کے اندر داخل ہوگا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسم اللہ العظم فی السور من القرآن ثلاث، کہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم ہے، اسم عز و جل کا اسم اعظم ہے، وہ قرآن کی تین صورتوں میں ہے، فی البقرہ و آل عمران و طہٰ، اور یہ جو ہے ان تین صورتوں کے اندر ہے. اور تین صورتوں کے اندر یہ جو علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو سورہ البقرہ اور آل عمران میں یہ کامن ہے. اور فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، سورہ طہٰ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو یہ جو ہے فرمایا کہ اس سے جو ہے علماء نے کہا ہے کہ الحی القیوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسماء جو ہے اسم اعظم کے طور پہ جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے. تو یہ بھی اسی آیت کے اندر جو آیا ہے. پھر اس کے اندر بہت ساری اس کی دوسری ہیں کہ رات کو پڑھنے کے وقت رات کو خاص طور پر سونے کے وقت پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات مبارکہ میں سے تھا. فرمایا کہ رات بھر پر شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے. فرمایا کہ جو اس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں رہتا ہے، اس کی حفاظت میں رہتا ہے. تو عزیز بھائی اس طرح بہت ساری جو ہے حدیث کے اندر جو ہے مروی ہیں، اس کی فضیلت اس کی مروی ہیں. اب جو ہے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ آیت الکرسی یہاں پہ کس مناسبت سے آئی ہے، یہ جو قرآن میں اس جگہ پہ آئی ہے. اب دیکھ لیں کہ پچھلے چند اسباق میں جو احکامات اور مباحث آئے ہیں ان میں امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، دین حق کے لیے جو ہے ان سے جان و مال کا اور جہاد کے لیے انہیں اکسایا گیا ہے، ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن سے بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے. اور پھر فرمایا کہ جنگ کے وقت جو ہے فتح و کامیابی کے مدار جو ہے ساز و سامان پہ اور کثرت جو ہے افراد پہ نہیں ہوتا بلکہ ایمان، صبر، ضبط اور نظم و ضبط اور پختگی عزم پر جو ہے ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جنگیں جو ہے یہ جہاد کی حکمت کیا ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کے انتظام کو جو ہے وہ رکھتا ہے، دنیا کا انتظام جو ہے وہ ٹھیک رکھتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کو دفع فرماتا ہے. پھر اس غلط فہمی کا جو ابھی آج ہم نے اس سے پچھلی یاد میں پڑھی ہے کہ انبیاء اور رسول کی آمد کے باوجود اختلاف نہ مٹے اور لوگوں کے نزاع ختم نہیں اور لوگوں کی لڑائیاں ختم نہ ہوئی، تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے اس خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور وہ نہ کر سکا؟ تو یہاں پہ وہ بات پھر جو آیت الکرسی کی صورت میں جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے نظریات جو ہے مسالک، مذاہب، ان کے عقائد کتنی مختلف نہ ہوں، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے جس پہ زمین و آسمان قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی وہ لوگ گمان کر لے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے جو یہاں پہ بات بتائی گئی ہے. اور جو ہے انسانوں کی غلط فہمیاں جو ہیں اس کا مقام، اس کی ذات، اس کی صفات کو جو ہے وہ بدل نہیں سکتی، تو وہ یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ جو بھی ان کو مان لے گا وہ خود فائدے میں رہے گا، اور جو نہیں مانے گا تو وہ اس کا جو ہے خود اپنے خسارے کا اور گھاٹے کا باعث وہ خود ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات و صفات بیان کر دی گئی ہیں جو قرآن کی کسی دوسری آیت کے اندر بیان نہیں کی گئی. اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم فضیلت جو اس آیت الکرسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بیان فرمائی ہے، تو یہ کیوں ہے کہ آیت الکرسی ہی کو ایک آیت کو عظیم ترین آیت بالکل کیٹیگوریکلی واضح طور پہ بالکل ممتاز حیثیت جو ہے میں بیان کر دیا گیا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ عزیز بھائی اس کو بھی جان لیجئے کہ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اس عظیم طریقے سے بیان کیا گیا ہے جو کسی دوسری آیات میں، قرآن کی آیات میں جو ہم بیان نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی یہ آیات مختلف جگہوں میں، مختلف آیات کے اندر، مختلف صورتوں میں تو ہے، لیکن ایک آیات کے اندر جمع کر دینا تمام اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ایسا جو ہے وہ بیان کر دینا کسی دوسری آیت کے اندر نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کے اس ذکر کی وجہ سے اس آیت الکرسی کو جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے. عزیز بھائیو, یہ جو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس کی جو فضیلت, نبی کے فرمایا کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے, اس کی فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے, اور یہ پوری کی پوری سورت ڈیڈیکیٹڈ ہے توحید کے بارے میں. اب توحید کا بیان تو جو ہے قرآن کی بہت ساری صورتوں میں, لیکن پوری کی پوری مکمل سورت ساری کی ساری توحید کے بیان پر مشتمل ہے. اسی لیے اس کی اہمیت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے رات کو یہ سورت پڑھ لی اس نے گویا ایک تہائی قرآن پڑھ لیا, اور آپ نے اس کی ترغیب بھی جو ہے وہ دی ہے, اور آیت الکرسی کی فضیلت بھی اسی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کے نو جو ہے مختلف پیراگراف ہیں, یا نو جملے ہیں, نو فکرے ہیں اللہ تعالیٰ جی ایک ہی جو ہے آیت کے اندر. تو ہم انشاءاللہ جو ہے کوئکلی اس میں سے آپ جو ہے اہم جو چیدہ چیدہ عنوانات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اپنے تعارف حیثیت کی وضاحت کی کر لی. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سپریم بینگ کا اور ایک بالاتر ہستی کا تصور تو دنیا کی تمام اقوام کے اندر موجود ہے, لیکن یہ اتنا دھندلا اور گنجلک اور مبہم تصور ہے کہ اسے ایک معبود حقیقی کا تصور نہیں ابھرتا. لہٰذا اس ہستی سے متعلق جتنے بھی لوگوں کے اندر ابہام ہیں اور غلط نظریات ہیں اور شرک ہے اور افراط و تفریط ہے نظریات اور خیالات کے اندر, ان کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے یہ صفات بالکل واضح طور پر بتا دی گئی ہیں کہ مخلوق کسی جو ہے شرک اندھیروں میں بھٹکتی نہ پھرے. اب اس کا جو یہاں پہ اس فکرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا, اس کے معبود ہونے کا, اس کے الہ ہونے کا جو ہے یہاں پہ تعارف کروایا گیا, اور بہترین طریقے سے ایک اکیلا ہی اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے, اسی کی عبادت, اسی کی محبت, اسی کی اطاعت, اسی سے استعانت, اسی کی حاکمیت, اسی کی شریعت, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے اس کا زبردست قسم کا تعارف ہے, اور اسی لیے میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنے کا بہت پسند ہے اللہ کو, کہ اس کی مخلوق اس کے بندے اس کی یہ خوبیاں بیان کریں اور شعوری طور پر بیان کریں. اسی لیے اس کو شعوری طور پر پڑھنے کا بڑا ہی لطف ہی کچھ اور ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے یعنی شعوری طور پر زندگی میں اس پہ عامل ہونے سے انسان کی زندگی کے اندر, اس کے کردار کے اندر, اس کی اپنی شخصیت کے اندر جو تغیرات اور جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکیں گے اگر اس کو آپ شعوری طور پر زندگی کے اندر امبیڈ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نفی کر دیتی ہیں ہر دوسری چیز کی کہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا, یہ ساری چیزوں کا سزاوار اور ہر چیز کا جو ہے میری اطاعت, میری عبادت, میری محبت, میری جو ہے استعانت کا حق جو ہے وہ اسی کی طرف, حاکمیت اسی کی جو میرے اوپر بھی اور اس کائنات کے اوپر بھی, اور شریعت بھی اسی کی عطا کی ہے, اور شریعت کے آگے جھکنا بھی اسی کی وجہ سے ہے کہ یہ اس شریعت کے اندر جو ہے کام بھی اسی نے دیے ہیں. اور لہٰذا یہ انسان کے اندر رچ بس جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی وہ جو ہے ڈیمانڈ ہے توحید کی جو انسانوں کے اندر ہونی چاہیے, اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ ہے, اور کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں ہے, از خود زندہ ہے اور باخود زندہ ہے, اور اس کو موت نہیں آ سکتی, اور نہ اس کا کوئی خالق ہے, اور وہ خالق ہے تمام مخلوق کا, اور اس کی زندگی کے اندر, اس کے اختیارات کے اندر, اور اس کی قوت کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے, اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں. جو ہے وہ قیوم ہے, وہ ذات نہ صرف خود قائم ہے اور زندہ و جاوید ہے, بلکہ اسی نے اس کائنات کو پیدا کر کے جو ہے وہ اس کا انتظام بھی چلا رہا ہے اور اس کو تھام رکھا ہے, اور کائنات کی تمام چیزوں پر نگہبان اور محافظ ہے. اور یوں یہ آیت جو ہے ان تمام نظریات کا جو ہے توڑ کر دیتی ہے کہ بس جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود قائم ہو گئی, یا پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پیدا کیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے فارغ ہو گیا اور اس کے بعد جو خود بخود چل رہی ہے, تو ان چیز کا جو ہے خود بخود جو ہے ان تمام معبودوں کی پھر نفی ہو جاتی ہے جو نہ زندہ ہیں, نہ دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں, نہ خود قائم ہیں, نہ دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں, بلکہ اپنی زندگی کے لیے خود خدا تعالیٰ کے محتاج ہیں اور حیو قیوم کے محتاج ہیں. تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ کسی درجے کے اندر اس کی کسی صفات کے اندر جو شریک ہو سکتے ہیں جو خود اس کے محتاج ہیں. تو اس طریقے سے یہ بڑی عظیم آیت جو ہے اللہ لا الہ الا ہو الحیو القیوم. عزیز بھائیو پھر فرمایا کہ لا تاخذوه سنۃ ولا نوم, نہ اس پہ اونگ آتی غالب آتی اور نہ نیند. عزیز بھائیو اس میں دیکھیں کہ اس نفی سے, یہ جو نفی کی گئی ہے لفظ نفی سے شروع کیا, لا تاخذوه تو اس نفی سے نیند کی ابتدا بھی اور نیند کی انتہا بھی دونوں جو ہے وہ نفی کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے اس کے اندر یہ جو نان ریم سلیپ ہوتی ہے اور ریم سلیپ ہوتی ہے, یعنی نیند کا بالکل ابتدائی حصہ اور پھر نیند کا ڈیپ جو ہے جس میں حصہ ہے, یہ دونوں کی جو ہے نفی کر دی گئی ہے. یعنی اگر اونگ سے یہ کہا جاتا کہ اس کو اونگ نہیں آتی تو پھر خود بخود اس کے اندر جو نیند کی جو ہے وہ جس کو اونگ نہیں آتی اس کو نیند بھی پھر ظاہر نہیں آتی, اس کی نفی ہو جاتی. لیکن پھر نیند کی صراحتاً بالکل کیٹیگوریکلی جو ہے پھر نفی کر دی گئی ہے کہ نیند ایک بشری اور حیوانی جو ہے کمزوری ہے اور غفلت اس کے لوازم میں سے, یعنی لازمی طور پر غفلت اس کا نتیجہ ہے کہ ہم جب سو جاتے ہیں ہمیں اپنے اطراف کا اور چیزوں کا اور اپنے حواس جو ہے ہم کھو دیتے ہیں اور ظاہر ہے عارضی طور پر, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نیند کو جو ہے ایک عارضی موت کی کیفیت جو ہے اسے تعبیر کی اور بالکل حقیقی صحیح تعبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے پاک اور منزہ ہے اور وہ ایک لہجے کے لیے بھی فار اے مومنٹ اونلی بھی اس کی جو ہے کائنات کی تدبیر اس کو قائم رکھنے سے غافل نہیں, ہر لہجہ ہر دم ہر شان ہر امر جو ہے اس کا چل رہا ہے, حکم اس کا چل رہا ہے. وَكُلَّ جَوْمٍ هُوَ فِي شَان, ہم پڑھا ہے اس سے پہلے سورہ, ہر وقت ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. اس کی تفسیر میں ہم پڑھ رہا تھا کہ کائنات میں جو کچھ چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں وہ اس کے امر سے ہو رہی ہیں, اس کے حکم سے ہو رہی ہیں, اس کی تدبیر سے ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے اور کائنات میں اس میں موجود مخلوق جتنی بھی ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو فیضان ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو جس طریقے سے چیزوں کا اور ان کے لیے جو تقاضے ان کے ریکوائرمنٹ ہیں ان کی ضرورتیں جس طریقے سے پورا کر رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتی ہیں. اور اس کا تقابل آپ بائبل میں موجود عقائد سے کریں تو وہاں پہ یہ اس قسم کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر تھک گیا اور پھر 7ویں دن جو ہے اس نے آرام کیا, اسی لیے پھر ان کو جو ڈے آف سبت ہے وہ ان کے لیے جو ہے آرام کا دن ہے, ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا اس دن تھک جانے کے بعد. تو پھر جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام, کہ اللہ تعالیٰ بے شک سوتا نہیں ہے اور سونا اس کے شان نشان بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی فرمایا یافذ القسط و یرفع الیہ العمل اللیل قبل عمل النہار, اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو قسط ہے یہ جو میزان ہے اس کو جو اوپر اور نیچے کرتا رہتا ہے. اور جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو جو کہ جو عمل ہے جو انسان کے عمل ہے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں, جو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں جیسے صبح کے عمل ہے وہ شام کے وقت جو ہے شام کے جو رات کا ابتدائی حصہ ہے اس میں پیش ہوتے ہیں, اور پھر جو رات کے عمل ہیں صبح کا ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر پیش ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ اس کا باقی حصہ ہے. اور یہ بھی جان لینا اس لیے ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہمیں یہ ہم اگر ہمارے پاس ذہن میں یہ ہو کہ میرا عمل جو رات کو میں نے کیا ہے صبح اللہ کے حضور پیش ہوگا, اور پھر جو میں نے دن میں عمل کیا ہے وہ شام کو اللہ کے حضور پیش ہوگا. اگر یہ اس کی حضوری ہو اس بات کی اور اس بات کو قلب کے اندر جو انسان اپنا اور انسان اپنے تخیلات میں اور اپنے عقائد کے اندر اس کو جو امبیڈ کر لے اور ہر روز یاد ہوگا کہ میں آج جو عمل کر رہا ہوں شام کو میرے اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے. میرے عزیز بھائیو آپ دیکھ لیں کہ انسانی شخصیت پر کس قسم کی شخصیت پھر ابھرے گی اس کے بعد. لہٰذا جی بہت اہم ہے یہ حدیث کہ اس کو یاد کر لینا چاہیے کہ یرفع الیہ العمل اللیل قبل عمل النہار, اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ دن کا عمل اور صبح رات کا عمل اللہ کے حضور جو پیش ہوتے ہیں. پھر میں لہو ما فی السماوات ما فی الارض, اللہ تعالیٰ کی ملکیت و حاکمیت مطلق ہے. لہو سب سے پہلے جو ہے یہ جو خبر ہے کہ اس کے لیے اس کو پہلے لا دیا گیا ہے, اور یہ عربی کا اسلوب ہے پہلے بتاتے جا رہے ہیں, اس سے حصر کے معنی یعنی معنی محدود ہو جاتے ہیں, یعنی ہر چیز کا اللہ کی ملکیت ہی میں ہونا اور اسی ہی کا ہونا یہ یعنی حصر ہے محدود کر دی گئی میں نے کہ جو کچھ بھی ملکیت ہے اس کائنات کے اندر ما فی السماوات و الارض زمین و آسمانوں کے اندر وسعتوں کے اندر جو کچھ بھی ہے لہو اسی کا ہے. یعنی ہونا تو ایسے چاہیے تھا لیکن لہو لا کے پہلے جو ہے یہ حصر پیدا کر دیا گیا ہے اسی کا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. تو اس کے اندر اس بات کے اندر تو معنی کا ایک سمندر موجزن ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین اور کائنات اور یونیورس اور یہ کون و مکان کی ہر چیز کا حقیقی مالک جو ہے وہ ہے, اور اس کی ملکیت کے اندر, اس کی کائنات کے اندر, اس کی حکومت کے اندر کسی اور کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں. پوری کائنات میں تصرف جو ہے اسی کا ہے, اور اس جملہ اختیارات کا مالک بھی وہی ہے, اور اس صفت کے اندر کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے. اس کے اختیارات میں, اس کے حقوق میں, اس کائنات کو جس طریقے سے وہ چاہتا ہے وہ چلاتا ہے, اور اس کائنات کو چلانے میں کوئی ذرا بھی اس کے برابر ان اختیارات اس کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے. اور یہ جہاں جہاں پہ اس نے مخلوق کو اور انسانوں کو جو ہے وہ تصرفات دے رکھتے ہیں اور اس کو حقوق دے رکھے ہیں کہ تم اس طریقے سے استعمال, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کرتا ہے, اور یہ بھی بہت ہی محدود پیمانے پہ. آپ اس کی محدودیت کا اندازہ کیجئے کہ اسی مہینے کی خبر کے حوالے سے کہ ہم اس بات پہ اترا رہے ہیں کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس کائنات کے اندر 6 ارب زمینیں جو ہے ایسے سیارے ہیں جو زمین جیسے ہیں, 6 ارب. تو اندازہ کیجئے ایک زمین ہم ہیں اور اس جیسی 6 ارب کا اور ہونا, اور یہ بھی اس حصے کے متعلق معلوم ہے جو ہمیں معلوم ہے, اور کائنات کا جو حصہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس کی پرسنٹیج کا بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنا حصہ ہمیں کائنات کا معلوم نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ان ساری ہم ان پہ تصرفات کیا ہے, ہمارا اختیار کیا ہے ان زمینوں کے اوپر, اور یہ تو ان کی سیاروں کی بات ہے, اور پھر جو ستارے ہیں اور اس سے بڑے پھر ملکی ویز ہیں اور دوسرے جو نیبولاز ہیں, اور ان کی آپ دیکھ لیں ان کے اوپر کیا ہمارا تصرف ہے. ایک زمین کے اوپر ہمارا کوئی تصرف نہیں ہے, اور زمین کے اوپر آپ دیکھیں تصرفات کی بات کریں, اختیار کی بات کریں, تو آپ موجودہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک پینڈیمک وبا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں کتنا کنٹرول حاصل ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے تصورات جو بالکل مطلق ہیں, وہ اکیلا مالک ہے اور آقا ہے اور حاکم ہے اور حکمران ہے اور سب کا ملجا و ماوا ہے, اور کائنات کی ہر چیز اس کی مملوک ہے, اس کی جو ہے اور اس کا فیصلہ قطعی اور آخری ہے, اور اس کا حکم اٹل ہے اور آخر ہے, اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, اور انسان اس کے اختیار میں سے جن چیزوں سے استفادہ کرتا ہے وہ اس کی حقیقی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ودیت کا اختیار ہے جو انسانوں کو اس نے ایک معین مدت کے لیے دیا ہوا. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, استفہام میں انکاری ہے, کوئی شخص بھی خدا کے حکم کے بغیر اس کی آنکھ سفارش نہیں کر سکتا. یعنی عالم وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی مکمل مالکیت اور حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر قسم کی مستقل قدرت اور طاقت جو ہے وہ اسی کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے, اس کی نفی ہے. اور پھر کون ہے جو اس کی ملکیت اس کے تصرف میں, یعنی یہ پوری کائنات جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے, تو کوئی ہے جو کہے کہ میرا فلاں سیارے کے اوپر اور فلاں جو ہے ملکی وے پہ میرا کوئی تصرف ہے؟ تو یہ تصرف جو ہے سارے کے سارا اللہ تعالیٰ کا ہے, اور پھر ہر چیز اس کی جو ہے ملک ہے اس کی. اور پھر جب اس کی ملکیت ہے اور اس کی مملوک ہے اور اس کی محکوم ہے, تو پھر کون ہے جو اس کے اپنے مالک اور خالق اور اپنے حاکم کی جو بارگاہ کے اندر دخل اندازی کرے؟ اور اس بات کو کیٹیگوری کے لیے اب تک 3 مرتبہ, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کے انکار ہو چکا ہے کہ یہ 4th مرتبہ ہے سورہ بقرہ کے اندر جب کیٹیگوریکل ڈینائل آیا اس بات کا کہ سفارش نہیں ہو سکے گی اس کے. ہاں یہاں پہ اگرچہ بتا دی وہ جو الا باذنی, یہاں پہ ایکسیپشن بتا دیا, اس سے پہلے فرمایا ولا یقبل منا شفاعت, کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی, ولا یقبل منا عدل ولا تنفع شفاعۃ, کسی سے کوئی فدیہ وصول نہ کیا جائے گا, وہ کوئی شفاعت کام نہ آئے گی. پھر فرمایا ابھی ہمیں فرمایا آج ہی پڑھا ہے یاتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, اور اس دن نہ کوئی خرید و فروخت, نہ کوئی دوست, نہ کوئی سفارش کام آئے گی, کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ. اور یہ اب 4th مرتبہ جو ہے یہاں بتایا گیا ہے, تو یہاں پہ فرمایا کہ اس کو صرف اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا, جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا, صرف اسی کے ہاں جو ہے وہ. میرے عزیز بھائیو, شفاعت کے جس تصور نے قوموں کو تباہ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تو وابستہ ہوں اس ہستی کے ساتھ ये बड़ी ये हस्ती कोई भी हो सकती है, ये कोई जिंदा इंसान हो सकता है, ये कोई बुत हो सकता है, ये कोई तस्वर हो सकता है, ये कोई कुवत हो सकती है, उनके साथ वाबस्ता हूँ, लिहाजा ये कुवत, ये शख्स, ये वली, ये फरिश्ता, ये जिन फला, ये बुजुर्ग, ये जो मुझे जो है मेरी शफात करेगा, तो सबकी जो है फरमाया गया। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अल्लाह ताला की को ना पहचान के, अल्लाह ताला की जो सिफात है उनसे जो है दूर भाग के, उसकी मखलूक में से लोगों के सामने झुके, और वो फिर अल्लाह ताला उसके लिए इजाजत दे दे कि हाँ इसकी सिफारिश की जाए। जो अल्लाह ताला का बागी हो, जो अल्लाह ताला का इनकारी हो, जो अल्लाह ताला की जो इबादत में किसी को शरीक करने वाला हो, अल्लाह ताला कैसे इजाजत दे देगा कि इसके बारे में जो है वो शिफात कर दी जाए। तो इस तसव्वुर ने लोगों को जो है बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद कौमों को कर दिया कि मैं तो इसके साथ वाबस्ता हूँ, ये मेरी सिफारिश कर देंगे, मेरी शिफात तो बिल्कुल, मुझे तो टिकट है, हासिल है मुझे तो जो है शिफात का और जन्नत का, ये कैसे हो सकता है। तो अजीज भाइयों, शैतान ने बहुत ज्यादा कौमों को और उम्मतों को अगवा कर लिया है इस तसव्वुर के ऊपर, इसीलिए इस तसव्वुर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। मैं यालमू आप एनदीम वमा खल्फहुम, अल्लाह ताला का इल्म जो है शिफात के साथ उसका ताल्लुक भी है, यानी इसी पिछले जुमले के साथ इसका ताल्लुक है कि अल्लाह ताला जो है ये जिन वो जानता है तमाम लोगों को कि किसको जो है शिफात करने के लिए, इन लोगों के जो अमाल हैं वो बाहर अल्लाह ताला के सामने हैं, और अल्लाह ताला की जो है वो उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है, किसके आगे झुकते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, किससे मांगते रहे हैं, किसके जो है अतात करते रहे हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ताला के इल्म में, लेकिन ये किसी दूसरे शख्स के इल्म में नहीं है कि लोग जो है दुनिया के अंदर जिंदगी के अंदर क्या करते रहे, किससे मुनाजात करते रहे, किससे मांगते रहे, किसके दरगाह पे झुकते रहे, ये नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला को जो है, जब किसी के इल्म ही नहीं है कोई कि कोई जिंदगी में क्या करता रहा है, तो फिर शिफात किस बिना पे कर सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज से, इंसान के हर अमल से, उसके जाहिर से, उसके बातिन से वाकिफ है, और अल्लाह ताला फिर उसी को इजाजत देगा, उसी के लिए इजाजत देगा जिसके मामला जो होगा कि उसने जिंदगी तो इताअत में गुजारी होगी, उसने जिंदगी तो अल्लाह ताला की हकमियत में गुजारी होगी, उसके अहकाम को पूरा करने की में गुजारी होंगे, लेकिन उससे बहरहाल इस अमल के दौरान खताएं और लगसें और गुनाह भी होंगे फरशोई तौर पर, और उससे वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी किया होगा, तो हाँ फिर उसके लिए गुंजाइश होगी कि हाँ इस शख्स ने मजबूरी तौर पर जिंदगी अल्लाह ताला की इताअत में गुजारी है, लेकिन इससे हुई है उससे गलतियां भी हुई हैं, उन लोगों के लिए उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला इजाजत फरमाएगा। वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और कोई चीज अहाता नहीं करती उस किसी चीज का उसके इल्म में से मगर जिसे वो अल्लाह चाहे। ये भी जुमले की ताकीद के तौर पर जो है वो लाया गया है, कोई शख्स ये अपनी तरफ से कोई इल्म नहीं रखता, और इंसान के तमाम उलूम खुदा की तरफ से हैं, और इंसान के उलूम व मारिफ जो है ये जो इंसान को जो इतना इल्म दिया गया है ये अल्लाह ताला के जो इल्म लामहदूद है उसका एक बिल्कुल ही मामूली सा पर्ताव है। अल्लाह का इल्म जो है मुतलिक और लामहदूद है, और इंसान का इल्म जो है वो लिमिटेड है और बहुत थोड़ा है, और इंसान का इल्म जो है वो अल्लाह ताला जो है वो जो इंसान है वो अल्लाह ताला के इल्म से जो है उसके हाथा नहीं कर सकता, उसको जो है उसके बारे में उसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला का इल्म किस कदर ज्यादा है, इसका तसव्वुर ही इंसान के उससे बईद और मावरा है। वस्य कुर्सी उस समावत वाला, इन्हीं अल्लाह ताला की हुकूमत और कुदरत आसमानों और जमीन आलम हस्ती पूरी यूनिवर्स के ऊपर जो है मुहित है। अब तमाम पिछले जुमलों को मद्देनजर रखते हुए हम कुर्सी के मानी जो है यहाँ पे कुछ मुतय्यन कर सकते हैं, और उससे मुराद हकूमत है, कुदरत इलाही है, उसका अख्तियार है, उसका अथॉरिटी है, और यही मानी जो है उलमा ने कमोबेश जो है इन्हीं पे जो है वो इत्तेफाक किया है, उसकी हकूमत जमीनों और आसमानों के ऊपर है, और कोई चीज कायनात की उसकी हकूमत से बाहर नहीं है, उसकी कुर्सी से बाहर नहीं है, और उसका इल्म हर चीज के ऊपर जो है वो महाता की हुई है, क्योंकि इक्तदार बिला इल्म हासिल नहीं हो सकता। उसकी कुर्सी का जमीन आसमान पर मुहित होना उसके इल्म का अहाता के साथ जो है लाजमी तौर पर लाजिम उसका कर दिया गया कि जब किसी चीज का अगर हमें इल्म ही नहीं है तो जाहिर है उस पर हमारा उसको हम अहाता कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी हुकूमत कैसे हो सकती है, उसको हम کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, اس کو اپنے عمل دائرے کے دائرہ عمل کے اندر کیسے لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کو احاطہ کی ہوئی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے اندر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کرسی کی وسعت اور فراخی کے سامنے میں سات آسمان اور زمین جو معلوم ہوتے جیسے صحرا میں ایک مندری پڑی ہے, گویا یہ جیسے ایک چھلا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انگوٹھی ہے, اور اس جیسی جو اس کی حیثیت ہے. اتنی ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ کون ہے مخلوق میں سے جو اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تصور کر سکے. یہ انسانی تصور و تخیل سے کہیں ماورا چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ولا یعودہ حفظہما, اور یہ جو بھی ایک پوری کائنات کا انتظام اور اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے اور اس کو توجہ دے رہا ہے اور اس کو تھام رکھا ہے اور اس کا اس کو جو ہے زندہ و جاوید اس کو اس کے اندر جو زندگی کو اس نے جاری و ساری کر رکھا ہے, اور پھر اس کے اندر جو اس کے جتنے بھی اسباب و علم ہیں ان کے اندر جو اس نے طاقتیں دے رکھی ہیں, چیزوں کو جو تاثیریں دے رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ قیومیت کی دلیلیں اور نشانیاں. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کائنات کے اندر قائم و دائم کر رکھا ہے, اسی کی بدولت جو ہے چیزیں جو ہے وہ زندہ ہیں اور چیزیں آج جو ہے قائم ہیں. تو یہ سارا کام کرنا, زمین و آسمان کی حفاظت, ان کا انتظام وہ جو انصراف کرنا, اللہ تعالیٰ پہ ذرا بھی کوئی جو ہے گرا نہیں گزرتا, اللہ تعالیٰ پہ ذرا بھی اس کی تھکان تاری نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا بھی جو ہے دشوار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو چھدروں میں پیدا کیا, پھر عرش پر اقتدار قائم کیا, اور وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے, اور اس کی اجازت بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. پھر تخلیق کائنات کی طرح تدبیر کرنا بھی پوری کائنات کی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا تفویض کا نظریہ بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے پھر اسے فارغ ہو گیا اور پھر یہ خود بخود جو ہے وہ چل رہی ہے یا کسی کو دے دیا ہے اس نے ٹھیکے پہ. پھر فرمایا وہ العلی العظیم, یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عظیم ہونے کی اور بالا اور برتر ہونے کی جو ہے وہ بڑے عظیم طریقے سے بیان کی گئی, اس کی قدرتوں کی وسعتوں اور اس کے علم کی لامحدودیت, اپنے محدود اور علم عقل کے پیمانوں سے ہم نہیں ناپ سکتے, وہ ہماری قوت احساس سے بھی کہیں بلند ہے اور ہمارے تصور ادراک سے بھی بہت بڑے دور کہیں پہ جو ہے وہ ہم ہمارا تصور ادراک اس کو ادراک اس کا کر نہیں سکتا. اور جب تک ان تصوروں ان عظمتوں کا صحیح صحیح تصور ہمارے اندر جو ہے جاگزی نہیں ہوگا, توحید ہمارے اندر سے جو ہے وہ پھوٹے گی نہیں, اور دوسری چیزیں پھر ہم جو ہے شرک کرتے رہیں گے, چاہے وہ شرک جلی ہوں گے یا شرک خفی ہوں گے. پھر جیسی وجہ سے میرے عزیز بھائی اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی کیسی برتر ذات ہے, اللہ تعالیٰ کیسا بلند و برتر ہے, اور اس وقت یہ تصور ہمارے اندر جاگزی ہوگا تو پھر ہمیں شیطان کے وسواس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے نجات ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی صفات کا صحیح جب تک ہمیں جو ہے وہ ادراک اور علم اور فہم نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا محکو نہیں کر سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے جو عبادت کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکیں. اس میں کچھ اضافی مواد ہیں, انشاءاللہ میں جو ہے اس میں مزید اضافہ کر کے جب سلائیڈ پہ اپلوڈ ہوں گی تو انشاءاللہ میں اور اس کے ساتھ ڈال دوں گا. جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.